بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 6 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھارت ٹوٹ جائے گا ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں, جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان اپنی اصل فوج کو کسی اور شدت والے محاذ پر استعمال کر سکے گا. پاکستان اپنی مجاہد بٹالینز ریگولر افواج کی نسبت انتہائی کم اخراجات پر کھڑی کرنے میں کامیاب ہوا ہے. ہر گروپ کے ذمہ عموماً اپنے اصل علاقے کی حفاظت کرنا ہوگا, جس سے پاکستان اصل موبائل فورس کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. اس وقت پاکستان اپنی بڑی افواج پر صرف کی جانے والی کل رقم کا 50% اس کی جدید کاری پر صرف کر رہا ہے, جس سے اس کی استعداد کار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف بھارت, جس کی بڑی فوج پاکستان سے جسامت میں تقریباً دگنی, دفاع پر صرف کی جانے والی کل رقم کا صرف 25% جدید کاری کے عمل پر صرف کر رہا ہے, جس سے بڑی فوج کی جدید کاری کا عمل پاکستان سے تقریباً 50% کم رفتار پر ہو رہا ہے. اس کم رفتار ریاست روی کی اصل وجہ بھارت کی بڑی فوج کے لیے مختص کیے جانے والے بجٹ کا 75% حصہ تنخواہوں اور پینشنوں کی صورت میں ضائع ہو جانا ہے. یوں صرف 25% موجود سرمایہ سے جب فوج کی جدید کاری کا عمل فوج کے ایک سرے سے شروع ہو کر آخری سرے تک پہنچتا ہے, تو اس دوران اس میں اتنا وقت صرف ہو جاتا ہے کہ نقطہ آغاز پھر سے فرسودہ نظر آنے لگتا ہے. لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ماضی کی نسبت پاکستان کی بڑی افواج بھارت سے استعداد کار میں کئی گنا آگے بڑھ چکی ہے, اور اس اہلیت نے بھارت کی بظاہر نظر آنے والی عددی برتری کو مکمل طور پر خاک میں ملا دیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی عددی برتری کا مقابلہ اعلی معیار سے کیا ہے. مثلا 1965 کی جنگ میں بھارت نے اپنی قوت, جو 21 ڈویژن فوج پر مبنی تھی, میدان جنگ میں جھونک دی. اس کے مقابلے میں پاکستان نے صرف 60 ڈویژن فوج سے وہ نتائج حاصل کر لیے جو بھارت 21 ڈویژن سے حاصل نہیں کر سکا تھا. صرف سیالکوٹ کے محاذ پر بھارت نے اپنے 30,000 سپاہ کو میدان جنگ میں اتارا تھا, جبکہ پاکستان نے صرف 9,000 فوج کو میدان میں لا کر بھارت کو کئی میل پیچھے دھکیل دیا. یوں ماضی میں اگر پاکستان 4 کے مقابلے میں 1 فوجی کھڑا کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتا ہے, تو اب اس کی فوج, جو ماضی کی نسبت زیادہ بہتر حالت میں ہے, یقیناً زیادہ اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی. پاکستان کی بحری قوت اور اس کی میزائل سازی کی اہلیت غوری میزائل کی حالیہ تجزیے کے بعد دوست دشمن سب پر عیاں ہو چکی ہے. جہاں تک بحریہ کا تعلق ہے, تو بحیثیت ایک پاکستانی کے مجھے اور میری قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ بھارت سے کئی گنا چھوٹا ہونے کے باوجود ہماری نیول فورس, ہماری میزائل سازی کی اہلیت اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام بھارت کی نسبت زیادہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہے. اگرچہ بھارت نے پرتھوی میزائل کی پہلی کھیپ اپنی بڑی افواج کے حوالے کر دی ہے, مگر اس کا سب سے زیادہ نقصان بھارت کو اٹھانا پڑے گا, کیونکہ اب مجبوراً پاکستان نے بھارت میں گہرائی تک تباہی پھیلانے والے اپنے قابل فخر حنف 30 میزائل کی تیزی سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر لیا ہے. اگرچہ پاکستان نے ہتف 3 میزائل کی باقاعدہ پیداوار 2 سال قبل ہی شروع کر دی تھی, مگر پاکستان ایک امن پسند ملک ہونے کے ناطے اور بین الاقوامی دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے اس میزائل کو منظر عام پر نہ لانے کے پر مجبور تھا. مگر بھارت کے پرتھوی میزائل کے میدان میں آنے کے بعد ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کو اپنی بقا کے لیے مجبوراً اس تباہ کن اہلیت کے حامل میزائل کو فوج کے حوالے کرنا پڑا، یہ اس کا فطری حق تصور کیا جائے گا۔ دنیا کی تیسری بڑی فوج ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے بھارتی فوج نے بھارت کے معاشی اور معاشرتی ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے کل بجٹ کا 65% اپنے 12,65,000 فوجیوں کی بھیڑ چڑھا دیتی ہے، لیکن بھارتی فوج اس بجٹ سے بھی مطمئن نہیں اور وہ ہلف مند مزید کی رٹ لگا رہی ہے۔ جس تیز رفتاری سے اب بھارت میزائل کی دوڑ میں شامل ہو گیا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شرح اب کہاں تک پہنچ جائے گی۔ ایشیا اور پھر دنیا میں خود کو مضبوط فوجی قوت تسلیم کروانے کی دھن بھارتی حکومت کو لے ڈوبے گی۔ ایک ایسا ملک جس کے صرف ایک شہر بمبئی میں 25 لاکھ عورتیں جسم فروشی کے دھندے سے وابستہ ہوں، جہاں کے 70% عوام بلو دا پروورٹی لائن زندگی بسر کر رہے ہوں، وہاں اس فوجی جنون کو تباہی کا نام ہی دیا جا سکتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ بھارت کو اپنی پیدل فوج کو فضائی حملے سے بچانے والے میزائلوں سے لیس کرنے کے لیے 12.6 بلین ڈالر درکار ہوں گے۔ معاشی حالت یہ ہے کہ 10 سال پہلے بھارت جرنیلوں نے اپنی فوج کو AK-47 سے لیس کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا، اور ابھی وہ فوج کے 12ویں حصے کو بھی مطلوبہ خودکار بندوق سے لیس نہیں کر پائے۔ بھارت نے اتنی غربت کے باوجود بعض دفاعی منصوبوں پر خربوں ڈالر خرچ کر ڈالے، مگر یہ منصوبے بری طرح فلاپ ہو گئے۔ مثال کے طور پر بھارت نے انٹرمیڈیٹ پلاسٹک، درمیانے درجے یا 1,000 سے 25 کلومیٹر مار کرنے والے میزائل بنانے کے پروجیکٹ پر اربوں ڈالر خرچ کیے۔ اس کو اگنی پروجیکٹ کا نام دیا گیا، جس میں ناکامی کے بعد اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ پر دا ایس ایٹسمین کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $1 ملین خرچ کیے گئے۔ اس کے علاوہ 10 سال قبل بھارت نے ہلکے جنگی طیارے بنانے کا منصوبہ لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا، مگر IDR کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $30 ملین کے برابر رقم خرچ کرنے کے باوجود بھارت یہاں ابھی تک ایک بھی بین الاقوامی معیار کا طیارہ تیار نہیں کر سکا۔ جو 2 ماڈل تیار کیے گئے تھے ان کے انجن فرانس سے اور ڈھانچے کا میزائل برطانیہ سے خریدا گیا تھا، مگر یہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسترد ہو چکے ہیں۔ بھارتی معیشت کی تباہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اپنے مشہور طیارہ بردار بحری جہاز کرانت کو، جسے 10 سال قبل مرمت کی غرض سے خشک گودی میں پہنچایا گیا تھا، مرمت نہ ہونے کی وجہ سے وہیں پڑا زنگ آلود ہوتا رہا اور بالآخر اس کی وفات حسرت آیات ہو کر رہی۔ اس جہاز کی مرمت کے لیے بھارتی بحریہ نے 1.5 خرب روپے کا تخمینہ تجزیہ پیش کیا، مگر رقم نہ ہونے سے مرمت میں تاخیر واقع ہوتی رہی۔ اب تازہ اطلاعات کے مطابق یہ جہاز اس قابل نہیں رہا کہ دوبارہ سمندر میں اتارا جا سکے، لہذا اس کا کریہ کرم کر دیا گیا ہے۔ بھارت فرانس سے میراج طیارے اس وجہ سے نہیں خرید سکا تھا کہ ان کی قیمت بہت زیادہ تھی، حالانکہ بھارتی فضائیہ نے ان طیاروں کو خریدنے کی بھرپور خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد متبادل کے طور پر فضائیہ نے روسی ساختہ 129 طیارے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر رقم نہ ہونے کی وجہ سے صرف 32 طیارے حاصل کیے جا سکے۔ یہ بھارتی حکومت کی اپنی فضائیہ کے لیے گزشتہ 10 سالوں میں سب سے بڑی ڈیل تھی، جبکہ بھارتی فضائیہ کی مانگ اس سے 8 گنا زیادہ تھی۔ بھارتی فوج معیشت پر کس طرح بوجھ بنی ہوئی ہے، اس کی مظہریہ حقیقت اس کی مظہر یہ حقیقت بھی ہے کہ اس وقت صرف کشمیر میں ابھرنے والی آزادی کی تحریک کو دبانے کی ناکام کوشش میں بھارت کو روزانہ 30 سے 40 ملین ڈالرز کے برابر خطیر رقم صرف کرنا پڑ رہی ہے، جبکہ بھارت کو اس کے طول و عرض میں ایسی لا تعداد تحریک کا سامنا ہے۔ یہ سوال تو بھارت میں بچے بچے کی زبان پر آیا ہے کہ آیا اتنی بڑی فوج رکھنے اور اتنے زیادہ اخراجات برداشت کرنے سے بھارت وہ مقاصد حاصل کر سکا ہے جس کے لیے اسے قائم کیا گیا تھا؟ جواب نفی میں ہے، کیونکہ اتنی بڑی فوج سے ابھی تک بھارت ایک بھی اہم کام نہیں لے سکا۔ اب اسے سب سے پہلے 1962 میں چین سے شکست کھانے کے ساتھ ساتھ ہزاروں مربع میل رقبے سے ہار دھونا پڑے۔ اس کے علاوہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی فوج کا جو حشر ہوا تھا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ سن 1971 کی پاک بھارت جنگ میں اگرچہ بھارت پاکستان کا مشرقی بازو جدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اب وہی بازو بنگلہ دیش کے روپ میں ابھر کر شماری علاقوں میں سرد درد بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھارت نے اپنی افواج کو سری لنکا اور مالدیپ میں اتارا، یہاں بھی بدنامی اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اب یہی فوج اپنی ہی ملک کے عوام پر ظلم و جبر کی تاریخ رقم کر رہی ہے، جس کے جواب میں نہ صرف مختلف بھارتی ریاستوں کے لوگ بھارت سے بزدل ہو رہے ہیں اور ان کے شعور میں ایک الگ قوم، ایک الگ فلسفہ حیات اور ایک الگ ملک کا احساس تیزی سے ابھرتا جا رہا ہے، بلکہ فوج کے اندر بھی شعوری طور پر کئی قسم کی بغاوتیں چل رہی ہیں۔ اور کچھ بعید نہیں کہ مختلف خطوں کے یونٹ آگے چل کر ایک عظیم تر بغاوت کو تشکیل دیں اور بھارت کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ پھر دنیا کی کون سی قوت بھارت کو یکجا رکھنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ فوج کے گرتے ہوئے مورال، ڈسپلن کی خلاف ورزی اور عام فوجیوں میں خودکشی کے رجحانات میں اضافے اور کمانڈنگ افسروں کی کمی اور تربیت کے فقدان نے فوج کو بے جان ڈھانچہ بنا ڈالا۔ بھارتی سرماؤں کی حالت یہ ہے کہ صرف درجنوں کی تعداد میں مسلح کشمیری مجاہدین نے 7 لاکھ بھارتی فوج کو 6 سال سے مقبوضہ کشمیر میں پھنسا رکھا ہے۔ اس سے بھارتی فوج کی اہلیت اور قابلیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بمبئی میں تخریب کاری۔ بھارت کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز بمبئی میں گزشتہ دنوں ہونے والی تخریب کاری کے بعد سے بھارتی لیڈرشپ اشارے کنائے میں پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے میں مصروف ہے، جہاں متعصب ہندو لیڈر ایل کے اڈوانی نے کھل کر اس تخریب کاری کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے کر بھارتی حکومت سے مطالبہ داغ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف انتہائی اقدام کرے۔ وہاں دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم، صدر اور وزیر داخلہ ایس بی چوان کھیس کی مسئلے کی تان پاکستان پر توڑنا چاہتے ہیں، اور اس حادثے کے اگلے روز سے تادم تحریر بھارتی میڈیا، خصوصاً آل انڈیا ریڈیو نے ممبئی کے واقعات کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جھوٹ اور افطرا ترازی کی گھناؤنی مہم چلا رکھی ہے۔ سرکاری سرپرستی میں چلنے والی اس مہم میں بھارتی میڈیا بھی دامے درمے سخنے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 12 مارچ کو ہونے والی تخریب کاری کے ان واقعات کے فوراً بعد 14 مارچ کو بھارتی ریڈیو سے خصوصاً پاکستان کے خلاف انتہائی زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہوئے ماضی کے جھوٹے سچے واقعات کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا گیا تھا کہ یہ دھماکے بھی پاکستان انٹیلیجنس کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ گو کے مفسر نے کھل کر پاکستان کا نام 12 مارچ کے حوالے واقعے کے حوالے سے نہیں لیا، لیکن جس طرح 13 مارچ سے تادم تحریر، بھارتی میڈیا، کبھی مصر، کبھی شام، کبھی الجزائر کے حوالے سے پاکستان کو عالمی تخریب کاری کا مرکز قرار دینے پر تلا ہوا ہے، اور جس طرح 14 مارچ کو پاکستان آل انڈیا ریڈیو نے اس تخریب کاری کے ڈانڈے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جوڑے، اس کے بعد کوئی عقل کا اندھا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس ساری کاروائی کے پیچھے کون سی گھناؤنی سازش کار فرما ہے۔ مختصر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوانے کی سازش کا یہ کلائمکس ہے، اور ہماری وزارت داخلہ نے اس مسئلے کی سنگینی کو محسوس نہ کیا تو سفارتی سطح پر بھارت کے اس بھرپور حملے سے ہماری ساکھ داؤ پر لگنے کا خطرہ برقرار رہے گا۔ گزشتہ چند ماہ میں بھارت میں مختلف سربراہان مملکت کی آمد سے بھارتی عوام اور حکومت اس وہم کا شکار ہو گئے تھے کہ شاید یورپی صنعت کاروں کو دنیا میں کوئی اور منڈی نہیں مل رہی، اور اب وہ بھارتی ماتا کو سونے کی چڑیا بنا کر چھوڑیں گے۔ لیکن اس تلخ حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا کہ ترقی یافتہ ممالک کا صنعت کار کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا، اور محض خیر سگالی کے بیانات سے یہ تاثر قائم کر لیا ہے کہ اب باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں اور ہمارا تیر عین نشانے پر لگا ہے۔ غلط بات ہے، یورپی سرمایہ کار کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ اس سے پہلے بھارتی حکومت نے غیر ممالک میں بسنے والے بھارتی نژاد باشندوں کو بھی بہت سی ترغیبات سے بھارت میں عام سرمایہ کاری پر راغب کیا تھا، اور انہیں اتنی مراعات دینے کا اعلان کیا تھا کہ جن کا اس سے پہلے کبھی کسی بھارتی کے ہاں تصور ہی موجود نہیں تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھارتی نژاد غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اس سلسلے میں دلچسپی بھی ظاہر کی اور دہلی میں کچھ صنعتیں بھی قائم ہوئیں، لیکن جس تیزی سے بھارت میں اکثریت کی طرف سے اقلیتوں کو کچل دینے کی مہم جاری ہے، اس پر اب مجبور ہو کر جس طرح اقلیتوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اس کے بعد سے بھارتی معیشت بے یقینی کا شکار ہو گئی ہے، اور کسی بھی سرمایہ کاری کے لیے یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ جس ملک میں کشمیر، خالستان، ناگالینڈ، تامل، گورکھالینڈ، منی پور اور جھارکھنڈ جیسی مضبوط آزادی کی تحریکیں سرگرم عمل ہو، وہاں کے حکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یا سیکولرزم کے نام پر بیوقوف بنا لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جن نے خواہشات کا اظہار غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے بھارت یاترا کے دوران کیا، اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکے، کیونکہ جس نوعیت کا سیکولرزم بھارت میں نافذ ہے، اس طرح کا ان ممالک میں بھی خصوصاً یہاں کے سرمایہ کار اور صنعت کار اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر جب حقائق کا کھوج لگایا تو یہ جان کر حیران رہ گئے کہ گزشتہ 5 سال سے بھارتی سرکار نے کسی غیر ملکی انسانی حقوق کی ذمہ تنظیم کو مقبوضہ کشمیر اور مشرقی پنجاب کا دورہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ظاہر ہے ایسے ملک میں جہاں ہر وقت تخریب کاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے، جہاں بنیادی انفراسٹرکچر بھی موجود نہیں، سرمایہ کاری سے متعلق وہ نتائج حاصل کرنا جو چین کو حاصل ہوئے ہیں آسان کام نہیں تھا۔ دوسری طرف کانگریس بھارتی عوام کو مسلسل بیوقوف بنا رہی ہے، اور گزشتہ 2 سال سے انہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس اس ملک کی قسمت بدل کر رکھ دے گی اور بھارت سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں بلا شک و شبہ بڑی حد تک انقلابی معاشی پروگرام بھی بنائے گئے ہیں، لیکن آج کی تیسری دنیا کا کوئی ملک جس پر ایک ہی وقت میں ہتھیاروں اور خطرناک ایٹمی ہتھیاروں کے بل بوتے پر سپر پاور بننے کا جنون بھی سوار ہو، اور دوسری طرف وہ یہ بھی چاہے کہ معاشی انقلاب سے اپنے بھوکے ننگے عوام کی قسمت بدل کر رکھ دے گا، کے لیے کامیابی اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ اس صورتحال سے بھارتی حکومت کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ بھارت میں چلنے والی آزادی یا علیحدگی کی تحریکوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر ترقی یافتہ ممالک میں بنا رکھے ہیں، جہاں ان کا رابطہ ہر دم بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے قائم رہتا ہے اور بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کی تفصیلات یہ لوگ ان اداروں کو ماں ثبوت پہنچاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر بھارت کو زبردست بدنامی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی حکومت کے ساتھ مجرموں کے تبادلے کا نام نہاد معاہدہ طے پا جانے کے بعد بھی بھارتی حکومت آج تک برطانیہ سے کسی کو واپس نہیں لے سکی، اور چاہے کیس تو اب بھارت کی چڑ بن کر رہ گیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کی ملک بدری پر برطانیہ کی اعلیٰ ترین عدالت بھی ساتھ کر چکی ہے، بھارتی حکومت اپنے ملک میں نہیں لا سکی، کیونکہ عالمی اسلامی حقوق کی تنظیمیں اس کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ بھارت کے نام نہاد سیکولر ازم پر یہ بڑا جان توڑ حملہ گزشتہ 5 سالوں سے ہو رہا ہے، جس میں کشمیری اور سکھ پیش پیش ہیں۔ اس کا جواب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں پنجاب اور مقبوضہ کشمیر میں بے گناہوں کے قتل عام سے دے رہے ہیں، اور بظاہر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان غیر ملکیوں خصوصاً سکھوں کی تحریک کو کچل کر رکھ دیا ہے، لیکن نتائج اس کے بالکل برعکس ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب پنجاب سے شائع ہونے والے اخبارات کے صفحے اول پر بھارتی پیرا ملٹری فورس کے ساتھ سکھوں کے مقابلے کی خبر نہیں ہوتی، جس میں دونوں فریق جانی نقصان اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ پنجاب کا پولیس چیف کے ایس پی ایس گل ہر 15-20 روز بعد 150 سکھوں کی طرف سے آتم سمرپن یعنی ہتھیار ڈالنے کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ پیش کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر سے بھی کسی نہ کسی کو ٹی وی کی نمائش بنا کر ایک رٹی رٹائی کہانی سنائی جاتی ہے، جس میں کیمرے کے سامنے بیٹھا شخص بتا رہا ہوتا کہ اسے پاکستان نے تربیت دے کر بھیجا ہے، لیکن یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں تو بالکل امن و امان ہے اور لوگ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بھارتی حکومت سے کوئی شکایت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے ضمیر نے ملامت کی اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ غیر ملکی پریس کی تو بات ہی کیا، خود بھارتی پریس بھی اس نوعیت کی ڈرامہ بازی سے تنگ آ گیا ہے، اور بھارتی عوام تو بطور خاص اب آتم سمرپن کی کسی بھی خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان حالات میں کانگریس سرکار کے پاس فرار کا کوئی راستہ اب نہیں بچا۔ بابری مسجد پر کانگریس کی ڈھیلی ڈھالی پالیسی اور بلوائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام اور انٹرنیشنل پریس کی درگت بننے کے بعد اب سیکولر ازم پر ڈرامہ بھی فلاپ ہوتا جا رہا ہے، اور وہی غیر ملکی پریس جو کبھی بھارتی جمہوریت اور لا مذہبیت کا راگ الاپتے نہیں تھکتا تھا، اب اسے ہندو دہشت گرد حکومت کہنے سے بھی نہیں چونکتا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کوئی سرمایہ کار بھارت کا رخ کیوں نہیں کرتا۔ دوسری طرف خصوصاً بابری مسجد کے سانحے کے بعد بھارت میں نئے انتخابات اور نرسیما راؤ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لوک سبھا میں پیش ہوئی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہی کانگریس نے منصوبہ بندی کر کے اگلے روز انتخابات میں کامیابی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کانگریس سرکار ایسے ایڈونچر کرنے کا ماضی میں خاصا تجربہ رکھتی ہے۔ سن 1971 میں جب کانگریس کا اقتدار ڈانو ڈول تھا تو بنگلہ دیش ایڈونچر کیا گیا۔ سن 84 میں کانگریس کو برسر اقتدار لانے کے لیے موجود وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر داخلہ نرسیما راؤ کے منشور سے دربار صاحب پر حملہ کیا گیا، اور مسز گاندھی کی موت پر اگلے الیکشن میں ان کے صاحبزادے کی کامیابی اور کانگریس سرکار کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے سکھوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، اور آن جہانی راجیو گاندھی نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ تیز آندھی سے درختوں کے پتوں اور جڑوں کو نقصان پہنچ ہی جاتا ہے، کوئی اچھمبے یا پریشانی کی بات نہیں۔ راہ کی تربیت یافتہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں مسٹر راجیو گاندھی کے قتل کے بعد کانگریس نے پھر مظلومیت کا ڈرامہ رچا کر اقتدار کے سنگھاسن پر قبضہ جما لیا. پھر انتشار کا سنگھاسن ڈانو ڈول تھا تو عین ممکن ہے فوراً راہ نے ہی بمبئی میں تخریب کاری کا یہ ڈرامہ رچا کر جہاں ایک طرف اپنے عوام کو اس طرح مطمئن کرنا چاہا ہے کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے جس کا مقصد بھارت کی مضبوط ہوتی معیشت کو دھچکا پہنچانا یا بیرونی سرمایہ کاری کو روکنا ہے. وہاں دوسری طرف اشارے کے نائے سے اس کے ڈانڈے پاکستان سے ملا کر اور دن رات بنیاد پرستی کا پرچار کر کے بھارتی حکومت اپنی اس ناکام مہم کے تن مردہ میں جان ڈالنا چاہتی ہے جس کے تحت وہ پاکستان کو امریکہ کی مدد سے دہشت گرد حکومت قرار دینے کے سلسلے میں چلا رہی تھی. بھارتی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اب تک اس سلسلے میں جو لوگ مشتبہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کا تعلق ایل ٹی ٹی ای یعنی تامل گوریلا تنظیم سے ہے, اور جس نوعیت کے دھماکے ہوئے ہیں وہ بھی اگر کوئی تخریب کاروائی تھی تو اس میں تامل گوریلوں کا ہونا ہی ثابت کر رہے ہیں. اس کے بعد کم از کم بھارتی سرکار کو مکافات عمل کا ضرور قائل ہو جانا چاہیے کہ وہ یہی تامل گوریلے ہیں جن کو راہ نے دہشت گردی کی تربیت دی اور جدید ساز و سامان سے لیس کر کے ایک چھوٹے سے کمزور ملک سری لنکا کے لیے مستقل درجے سر بنا دیا تھا. لیکن حالات نے پلٹا کھایا تو یہی تامل اب بھارت کے لیے عذاب بن گئے ہیں. ان کے ہاتھوں مسٹر راجیو گاندھی پر لوگ سدھارے اور اب دہشت گردی کی اتنی بھیانک واردات بھی تاملوں نے کی ہے. 15 مارچ کو بھارتی خبر رساں ایجنسی نے ایک پھلجھڑی اڑائی تھی کہ اس کی ذمہ داری سکھوں کی ایک تنظیم نے اپنے سر لی ہے, لیکن 16 مارچ کو لندن سے سکھوں کی 5 مسلم تنظیموں کی قائم کردہ ڈاکٹر سوہن سنگھ کی پیتھک کمیٹی کی طرف سے خالصتان کمانڈو فورس کے جنرل پرمجیت سنگھ نے پنجور نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں کہا کہ ہماری پیتھک کمیٹی سے منسلک کسی بھی سکھ جتے بندی کا ان دھماکوں سے کوئی تعلق نہیں. یوں بھی اب تک تصویر خاصی واضح ہو چکی ہے اور اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے کہ سکھوں یا کشمیری مجاہدین کا ان دھماکوں میں کوئی ہاتھ ہے. مکافات عمل کا دوسرا نام تامل ٹائیگرز. اخباری اطلاعات کے مطابق 8 جولائی کو تامل ٹائیگرز نے ایک گاؤں پر حملہ کر کے 17 مسلمانوں اور سنہالی باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا, جبکہ اگلے ہی روز تامل ناڈو میں پناہ گزیر تامل ایلم کے ایک باغی لیڈر کو, جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تامل ٹائیگر کے سربراہ بھاکرن کا مشیر تھا, لیکن بعد میں راہ سے مل گیا. تامل ٹائیگر نے ایک بازار میں پیدل چلتے ہوئے گھات لگا کر اسے بھی مار ڈالا. تامل ٹائیگر جنہوں نے اس سے پہلے سری لنکا جیسے پرامن اور چھوٹے ملک کو اپنی تخریب کاری سے ہلا کر رکھ دیا تھا, اب بھارتی اقتدار اعلیٰ کے لیے بھی خطرات کا باعث بن رہے ہیں. خصوصاً سابقہ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کی تامل ٹائیگرز کے ہاتھوں بم دھماکے میں ہلاکت نے بھارتی سیکیورٹی ایجنسیوں کو خاص طور سے تامل ٹائیگر کے متعلق اپنی سابقہ حکمت عملی پر غور کر کے انہیں دشمن سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے. خیال رہے مسٹر راجیو گاندھی کے موت سے پہلے بھارتی انٹیلیجنس تامل ٹائیگرز کو کسی سطح پر بھارت کے لیے خطرہ تو محسوس کرتی تھی, لیکن ابھی تک انہوں نے خصوصاً تاملوں کے مضبوط ترین گروپ تامل ایلم کو, جس کی کمانڈو پر بھاکرن کے ہاتھ میں تھی, انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ راہ سے اپنے دیرینہ تعلقات کی بنا پر کبھی نہ کبھی بھارتی حکومت پر بھاکرن کو دوبارہ بھارت سے ہاتھ ملانے پر مجبور کر سکے گی. سن 1976 میں جب بھارتی حکومت نے جنوبی بھارت کے شہر بنجور میں باڑی تاملوں کی تربیت کا سلسلہ